لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حا وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال أخبرنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله تعالى عنها وهي خالته قال فاستجعت في أرض الوسادة واستجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فجعل يمسه النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بأذني اليمنى ففطلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قال معن ست مرات ثم أوتر ثم استجاع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عبادت کا بیان چل رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت پیش کر رہے ہیں. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے. ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی خالہ ہوتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی عمر 12 سال تقریباً تھی, 11-12 سال. یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. اس بچپن میں ان کو یہ شوق ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو تہجد کی کتنی رکعتیں کس طرح پڑھتے ہیں ذرا میں دیکھوں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اپنی ازواج مطہرات امہات المومنین کے یہاں باری باری آپ رات گزارتے تھے. جس روز جس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تھی, جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خالہ ہوتی ہیں, اس روز یہ بھی وہاں پہنچ گئے کہ آج یہیں سوؤں گا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت دیکھوں گا. چنانچہ اسی کو بیان کر رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ان کے آزاد کردہ غلام حضرت قریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو بتلایا انہو بات عند میمونۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ انہوں نے یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں جو ام المومنین اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی رات گزاری. وہی خالت ہو اور وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خالہ ہوتی ہیں. قال فاستجا تو فی ارض الوسادت واستجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ فی طولہا. حضرت عبداللہ ابن عباس کچھ مختصر ہے اور بھی مختلف جگہوں پر مختلف انداز سے یہ روایت آئی ہے, کہیں کوئی جز زیادہ ہے کہیں کوئی کم ہے. وہاں یہ بھی ہے کہ آپ تشریف لائے, آپ نے جو ہے سنت عشاء کی ادا فرمائی اور اس کے بعد لیٹے, یہاں اس کا تذکرہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تکیے کے چوڑائی والے حصے میں لیٹا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ تکیے کے لمبائی والے حصے میں لیٹے. تکیہ لمبا ہوتا ہے تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ام المومنین میمونہ انہوں نے سر یہاں رکھا اور پیر اس طرف کیے, یہ تکیے کے لمبائی والے حصے میں لیٹے, اور حضرت عبداللہ ابن عباس چونکہ بچے تھے ان کو ادھر لٹا دیا, یہ تکیے کے چوڑائے والے حصے میں یہ پاؤں سر رہے گا پاؤں ادھر رہیں گے. اس طرح یہاں وسادہ کا لفظ آیا ہے. عام طور پر حدیث کی شرح کرنے والے حضرات علماء اس کا ترجمہ تکیے ہی سے کرتے ہیں اور لغت میں بھی لفظ وسادہ بول کر عام طور پر تکیہ مراد لیا جاتا ہے, لیکن کبھی کبھی وسادہ بول کر بستر بھی مراد لیتے ہیں, گدا. تو اس صورت میں گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اہل یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ تکیے بستر کے لمبائی والے حصے میں, یوں بستر لمبا ہے تو گویا یہاں دونوں نے سر رکھا اور پاؤں اس طرح رکھے یوں لیٹے, اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بچے تھے چھوٹے تھے تو بستر کے چوڑائے والے حصے، کبھی چھوٹے بچے کو پیچھے کی طرف بستر کے اندر چوڑائے والے حصے میں جگہ کم ہونے کی صورت میں لٹا دیتے ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے شریفہ میں کوئی زیادہ جگہ تو ہوتی نہیں تھی. تو یہ بھی مراد لیا ہے قاضی ایاز نے، یہ مطلب لیا ہے، لیکن عام طور پر تکیے والا مفہومی مراد لیتے ہیں. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں تو تکیے کے چوڑائے والے حصے میں سر رکھ کر کے لیٹا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکیے کے لمبائی والے حصے میں سر رکھ کر کے لیٹے. فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری روایتوں میں ہے، تھوڑی دیر آپ نے بات چیت کی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کے بعد آپ لیٹ گئے. حتی اذا انتصف اللیل، یہاں تک کہ جب آدھی رات ہوئی، او قبلہ بقلیل او بعدہ بقلیل، یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد، گھڑیاں تو تھی نہیں، اندازہ ہی سے بات کہی جا سکتی ہے، اس لیے گویا انہوں نے اندازہ یہ لگایا کہ آدھی رات یا آدھی سے کچھ پہلے یا کچھ بعد، اس کے قریب تقریباً جب ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے. فجعل یمسح النوم عن وجهه، اور آپ اپنے چہرے انور سے نیند کے اثر کو جو ہے پوچھنے لگے، یعنی اٹھنے کے بعد جیسے یہاں آنکھوں کے اوپر آنکھوں پر خمار ہوتا ہے نا، تو یوں آنکھوں کا یوں ملا ہاتھ سے، تاکہ وہ نیند کا جو خمار آنکھوں میں ہے، وہ آنکھوں کو اس طرح چہرہ ملنے کی وجہ سے وہ خمار دور ہو جائے. یہ بھی مسنون ہے، یہ سنت طریقہ ہے، اٹھنے پر ایسا کر لینا چاہیے آدمی کو. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چہرے انور سے نیند کے اثر کو پوچھنے لگے، ٹھیک صاف کرنے لگے، یعنی چہرے کے اوپر ہاتھ اس طرح آپ نے پھرایا. ثم قرال عشر الآیات الخواتیم من سورۃ آل عمران، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت فرمائی. یہ سورۃ عمران، آل عمران کا جو آخری رکوع ہے وہ 11 آیتیں ہیں، لیکن اہل عرب کے ہاں یہ اوپر کا جو عدد ہوتا ہے اشرات، دہائیوں کو تو وہ لوگ گن لیتے ہیں، اور دہائی کے اوپر 11-12 تو اوپر کے عدد والے عدد کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ آخری جو رکوع ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یہ پورا رکوع نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھا. علماء نے لکھا ہے کہ آدمی نیند سے بیدار ہونے کے بعد تھوڑا قرآن پڑھ لے، اس کی نتیجے میں طبیعت میں نشاط پیدا ہو جاتا ہے، طبیعت فریش ہو جاتی ہے، وہ جو سستی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. قرآن کا کوئی بھی حصہ پڑھ سکتا ہے، البتہ اگر سورہ آل عمران کی یہ آیتیں جو ابھی بتلائی آخری رکوع، وہ پڑھ لے تو اور زیادہ اچھا، اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے. ورنہ اسی کی یہی نہیں، اور دوسرا جو یاد ہے تھوڑا قرآن پڑھ لے. بہرحال آپ نے بیٹھے بیٹھے وہ پڑھا. ثم قام الى شن معلق، پھر کمرے میں ایک پرانا مشکیزہ پانی کا لٹک رہا تھا، ادھر اس کی طرف آپ اٹھے، آگے بڑھے اور برتن میں پانی نکالا اس میں سے. فتوضأ منہا، اور برتن میں پانی نکال کر اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. فاحسن وضوءہ، اور بہت بہترین وضو کیا، یعنی بہت اطمینان کے ساتھ وضو کے جو تمام سنن وغیرہ ہیں ان کو، فرائض وغیرہ ان کو ادا کیا اچھے طریقے سے. اسی کو اسباغ کہتے ہیں، ہر ہر عضو کو اچھی طرح مل کر کے دھونا. ثم قام یصلی، اور اس کے بعد آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب دیکھ رہے ہیں. دیکھو اتنے چھوٹے بچے تھے تو ابھی اپنے آپ پر نیند غالب آنے نہیں دی, برابر بیدار رہے ہوں گے تب تو یہ منظر دیکھا ہوگا, آئے تھے اسی لیے. اس سے ان حضرات کے شوق کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس عمر کے بچے میں کیا یہ ہو, لیکن اس کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شوق عطا فرمایا, یہ صلاحیت عطا فرمائی کہ وہ گویا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رات کے اس عمل کو دیکھنے کا اہتمام کرنے والا. کوئی بچہ ہمارے یہاں تو اگر آیا بھی ہے تو پھر وہ ایسا پڑھ کے سو جائے گا کہ صبح جو ہے دن نکلنے تک اس کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کیا ہوا, لیکن یہاں نہیں, برابر بیدار پورا دیکھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, کس وقت اٹھے اس کا بھی انہوں نے باقاعدہ اندازہ لگایا, آدھی رات کو یا اس سے کچھ پہلے یا اس سے کچھ بعد, یہ سب. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کی نیت باندھ دی وہاں تک تو یہ پڑے رہے. قال عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقمت الی جنبی, حضرت ابن عباس کہتے پھر میں بھی اٹھا. دوسری روایتوں میں باقاعدہ انگڑائی لی, جیسے کوئی نیند سے اٹھنے والا انگڑائی لیتا ہے اس طرح, اور پھر انہوں نے بھی اس مشکیزے میں سے پانی لے کر کے وضو کیا, اور وضو کر کے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہو گیا. اب اتفاق یہ ہے ان کو مسئلہ تو معلوم تھا نہیں, برابر میں کھڑے ہوئے بائیں طرف یعنی ڈابی طرف. ویسے اگر امام کے ساتھ ایک مقتدی ہو تو اس کو امام سے دائیں طرف کھڑے رہنا چاہیے, تو بہرحال یہ بائیں طرف کھڑے ہو گئے. تو فوضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ الیمنا علی راسی ثم اخذ باذن الیمنا ففطلا, تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دائیں طرف لانا چاہتے ہیں, تو دوران نماز ہی کھڑے کھڑے آپ تو اپنی نماز پڑھ رہے ہیں, اور پڑھتے پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت عبداللہ ابن عباس کے سر پر رکھا, کہ ان کو احساس ہو کہ آپ کچھ کروانا چاہتے ہیں ان سے, اور پھر میرا کان بھی مروڑا یوں پکڑ کر کے. یہ دونوں باتیں کیوں کی؟ ان کو دائیں طرف لانا تھا, چنانچہ پھر اپنے پیچھے کی طرف سے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دائیں طرف لے لیا. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ بعد میں بھی وہ کبھی کھڑے کھڑے اونگنے لگتے تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کان مروڑتے تھے ان کی اونگ دور کرنے کے لیے, یہ بھی ہے. چنانچہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دانا دست مبارک میرے سر پر رکھا, اور اس کے بعد میرا دانا کان پکڑا, ففتلہ, اور باقاعدہ اس کو مروڑا. فصل لا رکھاتے ہیں, اب آپ نے کتنی رکعت پڑھی, دیکھو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں پڑھی, پھر دو رکعتیں, پھر دو رکعتیں, پھر دو رکعتیں, پھر دو رکعتیں, پھر دو رکعتیں. مان جو اس روایت کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں ست مراتیں, دو دو رکعتیں کتنی, چھ مرتبہ, گویا چھ مرتبہ دو دو ملا کر کتنی ہو جائے گی, بارہ ہو جائے گی. چنانچہ ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ جو شمائل کی شرح کرنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے نزدیک تہجد کی زیادہ سے زیادہ مقدار کتنی ہے, بارہ رکعت ہے, کہ بارہ رکعت پڑھے آدمی, اس سے کم بھی پڑھ. ویسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تہجد کی مختلف رکعتیں روایتوں میں آئی ہیں, کہ وہ مختلف اوقات کے اعتبار سے, یعنی کبھی بارہ, کبھی تیرہ, کبھی جو ہے آٹھ, اس طرح مختلف روایتیں ہیں. تو بہرحال اب وہ آپ سے جو مختلف تعداد منقول ہے اس کی تہجد کی, وہ وقت کے اعتبار سے, وقت میں زیادہ گنجائش ہوئی تو زیادہ پڑھ لی, کم گنجائش ہوئی تو کم پڑھی. کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ وقت میں گنجائش ہونے کے باوجود لمبی قرات کی, کبھی کبھی ایک ایک رکعت میں آپ ایک رکعت میں سورہ بقرہ، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران، تیسری رکعت میں جو ہے سورہ نساء، اس طرح لمبی لمبی صورتیں ایک ایک رکعت کے اندر پڑھی، تو ظاہر ہے اس صورت میں کم رکعتیں پڑھنے کی نوبت آئے گی. تو جیسا موقع طبیعت میں جیسا نشاط ہوا اس کے مطابق کم و بیش رکعتیں آپ پڑھتے تھے. کوئی تحدید نہیں تھی، تعین نہیں تھی کہ اتنی ہی رکعتیں پڑھنی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے یا اس سے کم نہیں پڑھ سکتے. جیسا موقع ہو ویسے جو ہے اہتمام ہو کہ اس میں طویل قرات ہو، رکو سجدہ بھی طویل ہونا چاہیے. بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام طور پر تہجد کے اندر قرآن کی مقدار زیادہ پڑھتے تھے. تو یہ چھ مرتبہ یعنی 12 رکعت پڑھی، ثم اوترا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کی نماز ادا فرمائی. ثم استجا، اور وتر پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے دانے کے کروٹ پر، حتی جاہ المؤذن، اور یہ بھی ہے روایتوں میں آپ کی آنکھ لگ گئی، خراٹوں کی آواز آنے لگی، اور یہاں تک کہ پھر جب صبح صادق ہوئی تو مؤذن یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور انہوں نے آ کر نماز کا وقت آنے کی اطلاع کی. فقام، تو آپ اٹھے، فصلا رکعتین خفیفتین، دو ہلکی رکعت پڑھی، یہ فجر کی دو سنتیں. وضو نہیں فرمایا اس لیے کہ انبیاء کا وضو نیند سے ٹوٹتا نہیں ہے. بارہ، دو ہلکی رکعتیں پڑھی، ثم خرج فصلى صبح، اس کے بعد آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں فجر کی نماز لوگوں کو پڑھائی. بہرحال یہاں تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رات کی نماز کی جو کیفیت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اس کو بیان کیا ہے. حدثنا ابو قریب محمد بن العلاء قال اخبرنا وكيع قال حدثنا شعبۃ عن ابی جمرۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل 13 رکعتا. یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو 13 رکعت ادا فرماتے تھے. اب اس 13 میں بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ ان 13 میں سے 10 جو ہے وہ تو تہجد کی اور 3 جو ہے وتر کی. بعض حضرات نے اس میں جو ہے فجر کی دو سنتوں کو بھی شامل کر لیا، تو اس صورت میں تہجد کی 8، وتر کی 3 اور دو فجر کی سنتیں، اس طرح ملا کر کے 13 ہو جائے گی. حدثنا، ابھی جیسا کہ بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کی تعداد مختلف اوقات میں مختلف رہی. حدثنا قتیبۃ بن سعید قال اخبرنا ابو عوانۃ عن قتادۃ عن زرارۃ بن اوفا عن سعد بن ہشام عن عائشۃ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا لم یصلی باللیل منعہ من ذلک النوم او غلبته عیناہ صلى من النهار 12 رکعتا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر رات کو کسی وجہ سے نماز پڑھ نہ پاتے، منعہ من ذلک النوم، یا تو نیند نے آپ کو من روک دیا، او غلبت ہو عینہ، ہو یا آنکھ لگی رہی اور اس کی وجہ سے تہجد پڑھنے کی نوبت نہ آئی، تو دن میں اس کی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 رکعت ادا فرماتے تھے. یہ بھی ہمیں شریعت نے طریقہ بتلایا ہے، ایک آدمی تہجد کا پابند ہے، کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھلی اور تہجد نہیں پڑھ پایا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے، بلکہ صبح کو سورج نکلنے کے بعد جب وقت مکروہ ختم ہو جائے اور اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، وہاں سے لے کر چاشت تک، زوال سے پہلے تک کا جو فاصلہ ہے، ڈسٹنس ہے، اس میں وہ اتنی رکعتیں جتنی تہجد میں پڑھا کرتا تھا اس کو پڑھنی چاہیے. قرآن پاک میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ وَأَرَادَ شُكُورًا. باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا نائب اور ایک دوسرے کی کمی پورا کرنے والا بنایا. اس آدمی کے حق میں جو کیا ہے نصیحت حاصل کرنا چاہے، اللہ کو یاد کرنا چاہے یا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہے عبادت کر کے، تو اس کی تفسیر میں مسلم شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ جو لوگ رات یا دن کے مختلف اوقات میں اپنے مختلف معمولات کے جو عادی ہوتے ہیں کہ بھئی آپ کی عادت ہے رات کو تہجد پڑھنے کی، لیکن کسی وجہ سے اگر آپ تہجد کے لیے نہ اٹھ پائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھ نہیں کھلی تب اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے، بلکہ اب دن میں یہ جو وقت بتایا گیا سورج کے نکلنے کے بعد اور جب وقت مکروہ ختم ہو جائے وہاں سے لے کر زوال سے پہلے پہلے تک اتنی رکعتیں پڑھ لے تاکہ وہ تہجد کی تلافی اور اللہ تعالیٰ وہی ثواب وہی سب کچھ عطا فرمائیں. اسی طرح دن میں آپ کی کچھ عادت ہے، دن میں آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، کچھ رکعتیں پڑھتے ہیں، کوئی اور تسبیحات کی عادت ہے، کسی وجہ سے وہ تسبیحات آپ پڑھ نہیں پائے، کوئی مشغولی آ گئی، اچانک کوئی حادثہ پیش آیا، اس حادثے میں مشغولی کی وجہ سے کہیں آگ لگ گئی اسی کو بجھانے میں اور اس میں لگے اور اس کی وجہ سے وہ جو معمول تھا وہ پورا نہیں ہو پایا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ اب رات کو اس کو پورا کر لینا چاہیے. ہم اپنے دنیا کی چیزوں میں تو ایسا کرتے ہیں، دنیاوی اپنے جو یہ ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں یہ تدبیر ہم کو سوجتی نہیں ہے. قرآن ہم کو یہ بتلاتا ہے کہ اپنے معمولات اور آخرت سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے اعمال ہیں ان میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. رات میں کسی آپ کی عادت تھی تسبیح پڑھنے کی، اس کے بعد سو جانے کی، آنکھ لگ گئی وہ تسبیح چھوٹ گئی، تو اس کا مطلب نہیں کب جانے دو، بلکہ اٹھنے کے بعد اس کو پڑھ لینا چاہیے. تو اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ چیز امت کو سکھلائی. دیکھو یہاں بھی 12 رکعت کا تذکرہ ہے، اس سے بات وہی بات ثابت ہوتی ہے کہ تہجد کی زیادہ سے زیادہ رکعت کتنی ہے، 12، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك لا اله الا الله لا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے مارا مال فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام ماتحتوں کو اے اللہ نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما. نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما. عبادات کا اہتمام نصیب فرما. معاملات کی درستگی عطا فرما. معاشرت کا حسن عطا فرما. آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر ڈال رکھے ہیں، ان کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو. اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما. قبر کے عذاب سے حفاظت فرما. محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما. اس دن کی رسوائی سے بچا لے. اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما. نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے. دانے ہاتھ میں نام اعمال نصیب فرما. پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. جن کے مقدمات زیر سماعت ہیں اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کی برات اور رہائی کے فیصلے فرما دے. اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرما. بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں اللہ ان کی اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر، ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، انتخابات کا جو سلسلہ جاری ہے ان کے نتائج کو اسلام اور اس اہل اسلام کے حق میں ہر پہلو سے خیر اور بھلائی کا ذریعہ بنا دے، امن و امان کی فضائیں قائم فرما۔ اے اللہ، عزت و آبرو، ایمان و اسلام، جان و مال، تجارت و زراعت، ہر چیز کی حفاظت کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ، شاعر اسلامیہ کی پورے پوری حفاظت فرما، یہاں بسنے والی تمام قوموں میں آپس میں مودت و رحمت، رواداری، ادائے حقوق، حسن سلوک کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ، اس ملک میں اسلام اور اہل اسلام کے مستقبل کو روشن سے روشن تر فرما۔ تیرے وہ بندے جو تیری مخلوق کے ساتھ محبت و رحمت، رافت و رحمت، شفقت، عدل و انصاف سے پیش آنے والے ہوں، اے اللہ ان کے ہاتھ میں زمام اقتدار عطا فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔